بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. هذا الحكيم الأمة هذا مولانا شيخ علي ثانوي رحمة الله عليك خليفة، هذا الحاجي محمد شريف صاحب رحمة الله عليك باتي سنائي جا رہی ہیں، شیخ القراء حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری، شیخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بندے سے نہایت شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے. ایک مرتبہ بندہ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بڑے قاری صاحب یعنی حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ ملتان آؤں گا، مجھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب سے ملاقات کرانا. تو بندہ نے اس کا تذکرہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے روز مجھے ایک خط لکھ کر دیا کہ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچاؤ، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دل چاہے تو خط پڑھ لو. جب پڑھنا شروع کیا تو بہت تواضع بھرے چند شروع کے جملے یاد ہیں، زہے نصیب کہ آپ میرے مکان پر تشریف لائیں، مبادہ اس خیال سے کہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ جگہ اور وقت بتا دیں کہ خود آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. جب خط لے کر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب سے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں.
یہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امام القراء تھے، یہ چھوٹے موٹے قاری نہیں تھے. قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایسے مجمع میں تلاوت کی جس میں عرب علماء اور قراء بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور عربی زبان کے جتنے حروف ہیں ان حروف میں سے جو ضاد ہے اس کا مخرج سب سے مشکل ہے ادا کرنا. تو تلاوت کرتے کرتے قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت کی، وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اب ضاد جو ہے تھوڑے وقفے سے دو مرتبہ آیا، تو جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ عرب کے جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف کی اور اونچی القاب سے انہیں خطاب فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو حرف ضاد صحیح ادا کرتے ہوئے سنا، اس لیے کہ بہت مشکل ہے یہ ضاد کی ادائیگی. تو قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہمارے جو اکابرین دیوبند کا ایک خاص امتیازی وصف ہے تواضع اور ہمبلنس کا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یہی تو ایک حرف ہے جو مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری، بہت بڑے قاری، اور ان کے یہ شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے امام، انہوں نے دونوں نے قراءت کے سائنس میں، فن قراءت میں، فن تجوید میں، تجوید کے سائنس میں بڑے بڑے اکیڈمک کارنامے انجام دیے. اور قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہم اللہ سے سنا کہ میں نے قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. حافظہ بھی اللہ نے غضب کا عطا فرمایا تھا. کئی ہزار اشعار یاد تھے تجوید کے بارے میں، تجوید کی کتابیں جو اشعار میں لکھی گئی ہے تو کئی ہزار اشعار یاد تھے، اور یاد اس طرح تھے کہ وہ کئی ہزار یا کئی سو، تو وہ کتاب میں جس نمبر سے وہ اشعار ہیں تو طالب علم آ کر یہ کہتا تھا کہ حضرت فلاں نمبر کا شعر ذرا سمجھا دیجیے. اس شعر کا ابتدائی دو لفظ یا تین نمبر بولتا تھا وہ، کہ حضرت کتاب کا فلاں نمبر کا جو شعر ہے وہ ذرا سمجھ میں نہیں آیا، تو فوراً اس شعر کو پڑھتے تھے اور سمجھا دیتے تھے. تو عجیب تھے ان کے. قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے قاری طاہر رحیمی، یہ بھی امام تھے فن قرات کے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے خود یہ سنا کہ مجھے تجوید میں جب کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے مطالعہ کے دوران، اور مختلف کتابوں کو دیکھنے کے بعد بھی تشفی نہیں ہوتی، تو مجھے جتنی قاری طاہر رحیمی صاحب کے جواب سے تشفی ہوتی ہے اتنی کسی قاری کے جواب سے تشفی نہیں ہوتی. اور تینوں کے تینوں پھر صاحب علم، قاری طاہر رحیمی صاحب نے تو حدیث کی کتابوں پر بھی بہت عمدہ کتابیں لکھی ہے. بخاری شریف میں بعض الناس کے جو مقامات آتے ہیں یہ بہت مشکل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو قاری طاہر رحیمی صاحب نے اس پر قلم اٹھایا اور بہترین تشریح کی. اور اس کا نام بھی غالباً ہے قال بعض الناس ما ينفع الناس فيما قال بعض الناس، اور ان کی مشکات شریف پر بھی ایک مختصر اردو میں شرح ہے، غالباً اس کا نام ہے تحفت المرآت شرح مشکات. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے علمی تھے. اور تینوں کی خصوصیت یہ تھی کہ بڑے اونچے پائے کے قاری ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اونچے پائے کے قرآن اور حدیث اور شریعت پر عمل کرنے والے تھے. میں نے پہلے دو حضرات کو تو نہیں دیکھا، مگر قاری طاہر رحیمی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا کہ بالکل پرانے بزرگ یاد آ جاتے ہیں. میری ملاقات قاری طاہر رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرے حضرت نے کروائی تھی. ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں حضرت کے ساتھ چھتری کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت نے کھڑے ہوتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا چل میرے ساتھ، میں تجھے ایک بزرگ سے ملاقات کراتا ہوں. اور ہاتھ پکڑ کے وہاں چھتری کے نیچے سے مجھے صفحے اول میں لے گئے. تو عصر اور مغرب کے درمیان قاری طاہر رحیمی صاحب کا معمول تھا صفحے اول ہی میں بیٹھنے کا، تو میری ملاقات کرائی حضرت نے وہاں. اور اس کے بعد حضرت کی بڑی شفقتیں رہی میرے اوپر. تو میں سوچتا تھا ان کو دیکھ کر کہ جب ان کی یہ حالت ہے تو پتہ نہیں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حالت ہوگی، اور ان کے استاد قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا حالت ہوگی. قرآن سے لگاو یعنی صاحب القرآن اور حامل القرآن، قرآت میں بھی بہت اونچے پائے کے تینوں، اور پھر قرآن کی تلاوت کے ساتھ شغف، اور قرآن منتقل ہو جائے دوسروں کی طرف. قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے جب لوگ قبر میں چھوڑ کر آ جائیں تو وہاں بھی قرآن کی خدمت کا اللہ میرے لیے کوئی انتظام فرما دے. اتنا شگفتا قرآن مجید کے ساتھ. اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب بھی انہوں نے حرمین شریفین وغیرہ کا سفر کیا, زیادہ سے زیادہ حرمین شریفین ہی کا سفر کیا ہوگا اور تو کہیں گئے نہیں ہوں گے, جب بھی سفر کیا تو جب واپسی ہوتی تھی اور کلاس کے وقت میں ہوتی تھی تو ایئرپورٹ سے سیدھے کلاس میں جاتے تھے اور مدرسے کا وقت ختم ہوتا تھا پھر گھر جا کر لوگوں سے ملتے تھے. اور روانگی اگر کلاس کے وقت میں ہوتی تھی تو گھر والوں کو سب کو کلاس کے وقت سے پہلے مل لیتے تھے اور کلاس میں آتے تھے جیسا کہ نارمل ڈے ہے, اور پڑھاتے پڑھاتے ایئرپورٹ پر جانے کا وقت آتا تھا تو کلاس روم سے نکل کر ایئرپورٹ پہ جاتے تھے. اتنا اہتمام تھا اور اتنا شوق پڑھانے کا. تو یہ قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی. قاری طاہر رحیمی صاحب کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی اور قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال پاکستان میں ہوا. یہ تینوں بڑے اونچے پائے کے ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. تو قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کر چکے تھے, قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بھی زیارت کر چکے تھے. تو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ میں ملتان آنا چاہتا ہوں اور قاری شریف محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو یہ اطلاع جب قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو انہوں نے خط لکھا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ آپ حضرات میرے یہاں آئے ذہی نصیب, اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ جیسے دو بڑے صاحب قرآن میرے گھر میں آئے. مگر میں آپ بڑے ہیں, آپ صاحب قرآن ہیں, میں آپ کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا, تو آپ مجھے بتلا دیجئے کہ کس جگہ پر میں پہنچ جاؤں اور میں خود آ کر کے ملاقات کر جاؤں گا. دیکھا آپ نے طریقہ کیسا ایک دوسرے کے ساتھ. پر یہ خط لے کر کے حفیظ محمد اسحاق صاحب کو بھیجا, یہ لے کر کے وہاں پہنچے تو قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ چکے تھے اور ان کے سامنے ان کے شاگرد قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ادب سے بیٹھے ہوئے تھے. اصل میں بھائی ان بزرگوں کے حالات اور ان بزرگوں کی باتیں جو پڑھنی ہے اور جو سننی ہے وہ اس لیے کہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے. ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے کہ میں کیوں کسی کو ملنے کے لیے جاؤں, وہ آئے ملنے کے لیے, میں کیوں جاؤں کسی کے پاس. نہیں, یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے.
اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب سے سامنے دو زانوں بیٹھے ہیں. بندہ نے خط حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے قاری صاحب کو پڑھ کر سنایا اور فرمایا خط کون لایا ہے؟ بتایا گیا کہ اسحاق لایا ہے. فرمایا اسحاق جاؤ رکشہ لاؤ, گاڑی کا انتظام ہو گیا. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تشریف لائے. حضرت والا کی بیٹھک میں ملاقات ہوئی, عجیب محبت کا باہمی اظہار ہوتا رہا. میرے حضرت نے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ گھر میں قدم رنجا فرمائیں, تو بڑے قاری صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گھر تشریف لے گئے. بیٹھک میں بندہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا رہا تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ جملہ فرما رہے تھے کہ دیکھو اہل طریقت میں کیسی محبت ہے, دیکھو اہل طریقت میں کیسی محبت ہے.
آپس میں دونوں چونکہ بڑے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بہت بڑے شخص گزرے ہیں پاکستان میں. تو یہ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت و خلافت بھی تھی اور حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو ان کے اکرام میں گھر لے گئے. تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چھوٹے تھے تو وہ وہیں بیٹھے رہے قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کے ساتھ. تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اہل طریقت میں آپس میں محبت کتنی ہے, کیونکہ دلوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو آپس میں محبت ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ والا اللہ والے کو پہچانتا ہے. تو جب اللہ والا اللہ والے کو پہچانتا ہے تو اس کا احترام نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا.
پھر تھوڑی دیر میں بڑے قاری صاحب بیٹھک میں تشریف لائے تو میرے حضرت نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے اپنی کتاب مکتوبات و ملفوظات اشرفیہ خود نوشت سوانح اٹھا کر, چونکہ عام طور پر حضرت والا کا معمول ہے غایت تواضع کے سبب کہ نہ تو اپنی کتاب کا کسی کو تعارف کراتے ہیں اور نہ ترغیب دیتے ہیں, لیکن آج خلاف معمول یہ دیکھا کہ خود اپنی کتاب الماری سے نکالی اور حضرت قاری صاحب کو دی تو دل میں کچھ خیال گزرا. تو دوسرے روز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب میں قاری صاحب کو گھر میں لے گیا تو قاری صاحب نے دریافت فرمایا کہ سنا ہے کہ آپ کی کتاب چھپی ہے, کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں, اس لیے میں نے دی ہے. یہ سن کر اپنے خیال آنے پر ندامت ہوئی. بہرحال عشاء کی نماز کا وقت قریب ہوا تو مسجد کی طرف سب حضرات پیدل چلے. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. تھوڑی دیر میں بندہ نے کیا دیکھا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عجیب اپنے مخصوص انداز میں ارشاد فرمایا, قاری صاحب ہٹیے, قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ میں پکڑوں گا. بس پھر کیا تھا, قاری صاحب فوراً ہٹ گئے اور حضرت والا نے قاری صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قاری صاحب اس دستگیری کو یاد رکھیے گا. اس وقت حضرت والا پر کیا کیفیت تھی؟
یہ دیکھیے, یہ سب تواضع کی باتیں ہیں. یہ حضرات مٹے ہوئے تھے, اپنا تزکیہ کرایا ہوا تھا, دل کے روگ سے یہ حضرات پاک ہو چکے تھے. قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے نابینا تھے, تو آنکھوں سے نابینا تھے اس کے باوجود قرآن ازبری یاد تھا, تمام قراتوں کے ساتھ یاد تھا. اور ہو سکتا ہے کہ قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ جید حفاظ پیدا ہوئے ہوں, اس کا انکار نہیں, مگر کسی کا تذکرہ ایسا سننے میں بھی نہیں آیا اور پڑھنے میں بھی نہیں آیا کہ جس کو قرآن اتنا یاد ہو جتنا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھا. کوئی عجوبے کی چیز ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں تحریر میں آتی. یہ بالکل عجوبہ تھے قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑھاپے میں آدمی 70-80 سال کی دہائی میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کا حافظہ وہ کمال نہیں دکھا سکتا جو جوانی میں دکھا سکتا ہے. مگر بڑھاپے کا قصہ ہے کہ کسی کے کہنے پر قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر آیت کے صرف آخری حرف آخری کلمے کو, ہر آیت کے آخری ورڈ کو ہر آیت سے اٹھا اٹھا کر کے اس طرح پڑھ گئے جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے, جیسے الحمدللہ رب العالمین تو العالمین الرحیم الدین, اس طرح ہر آیت کے صرف آخری حرف کو, آخری کلمے کو, آخری ورڈ کو پڑھتے چلے گئے. اور الحمد سے لے کر والناس تک جتنی آیتیں تھیں ہر آیت کے صرف لاسٹ ورڈ کو پڑھا اور پڑھتے چلے گئے. اور اتنا حافظہ قوی تھا کہ کوئی کہتا کہ آپ فلاں سورت کے فلاں رکو سے پڑھیے, فلاں سپارے سے فلاں رکو سے پڑھیے, فلاں سپارے کے فلاں رکو کی فلاں آیت سے پڑھیے, فلاں سورت کی فلاں آیت سے پڑھیے. مثلاً اگر کوئی کہتا کہ دوسرے پارے کے دوسرے رکو کی تیسری آیت سے پڑھیے, تو ہر رکو کی آیتیں کتنی ہیں وہ بھی یاد تھی, کون سے نمبر کی آیت ہے وہ بھی یاد تھی, ہر سورت کی کون سی آیت بنتی ہے وہ بھی یاد تھی, ہر سپارے کی کون سی آیت ہے وہ بھی یاد تھی. اور قرآن الٹا بھی پڑھ سکتے تھے, الٹا یعنی پہلے مثلاً یہ کہا جائے کہ الٹا پڑھیے یاسین شریف کو, تو یاسین شریف کی آخری آیت پہلے پڑھیں گے, اس کے پہلے والی پھر پڑھیں گے, اس سے پہلے والی, اور اس طرح پڑھتے تھے جیسے کہ بالکل سورہ فاتحہ یاد ہو. تو نابینا تھے مگر اللہ نے کمال ایسا عطا فرمایا تھا اور ایسی ایسی کتابیں تصنیف فرمائی. یہ شاطبیہ جو فن قرآت کی سب سے مشہور کتاب ہے, اس کی جو شرح لکھی ہے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تو علماء کی عقل حیران ہے کہ ایسا بڑا شخص پیدا ہوا. تو نابینا تھے اس وجہ سے ان کے جو شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے چلتے تھے, اور رمضان المبارک میں تراویح میں 10 قرآن ختم کر دیتے, 10 قرآن ختم کر دیتے. پہلے جو ہے تراویح پڑھتے تھے نفل کی نیت سے, تراویح پڑھتے تھے مسجدوں میں نفل کی نیت سے, اس میں تراویح کی نیت نہیں کرتے تھے, اور تراویح سے فارغ ہو کر گھر آ کر اپنی پھر تراویح شروع کرتے تھے جس میں نیت تراویح کی کرتے تھے, اور ہر تیسرے دن قرآن ختم فرماتے تھے, 10-10 پارے کی تلاوت کرتے تھے. اور 10 قسم کی قراءتیں ہیں, تو 10-10 قراءتوں میں تراویح میں 10 قرآن ختم فرماتے تھے. اور اتنا ذوق تھا کہ یہ علم جو ہے منتقل ہو دوسروں تک, تو اتنا ذوق تھا کہ بہت محنت سے پڑھاتے تھے. اور وہ جو تراویح عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح میں نفل کی نیت سے پڑھتے تھے, اور خود اپنی اس لیے شروع نہیں کرتے تھے کہ اپنے شاگردوں کے بارے میں برابر یاد رکھتے تھے کہ ہمارا شاگرد تراویح کہاں کہاں پڑھا رہے ہیں, اور شاگردوں کو کسی کو اطلاع نہیں ہوتی تھی, اچانک پہنچ جاتے تھے تراویح سننے کے لیے کہ ہمارا شاگرد ہمارے سکھلائے ہوئے تجوید کے قواعد کے مطابق تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں. تو اپنے 10 پارے کی تراویح پڑھانی ہے وہ تو فکر ہوتی تھی, اس کے باوجود بھی اپنے شاگردوں کی اتنی فکر فرماتے تھے. تو اس محنت اور اس کاوش اور اس لگن سے جب قرآن کی خدمت کی, علم کی خدمت کی, اس پر عمل بھی کیا, تو آج دیکھو ہم انگلینڈ میں بیٹھ کر ایک مبارک جگہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور ان کا تذکرہ کرنے والا بھی خوشی محسوس کر رہا ہے, اور تذکرہ سننے والے بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں, اور ہر شخص کے دل میں اس وقت مجھے یقین ہے کہ یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کاش کے ان کو ہم دیکھ لیتے, کاش کے ان کی زیارت ہو جاتی, کاش کے ایسی برگزیدہ شخصیت سے ملاقات ہماری ہو جاتی. یہی تو محبت ہے جو اللہ مخلوق کے دلوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے رکھتا ہے. تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر چل رہے تھے, تو قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عمر میں ان کے برابر ہوں گے یا ان سے بڑے ہوں گے, مگر بہرحال سلوک میں چونکہ ان کو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت تھی, تو طبقے کے اعتبار سے اعلیٰ تھے, انہوں نے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قاری صاحب ہٹ جائیے, اور ہاتھ پکڑ لیا قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ان کو لے کر چلے, اور چلے, اور پھر بہت ہی لجاجت کے ساتھ یہ فرمایا کہ اس دستگیری کو یاد رکھنا. تو دستگیری کا مطلب جب کسی کی مدد کرتے ہیں, تو یہاں عملی دست تھا, ہاتھ سے مدد کی تھی, تو اس دستگیری کو یاد رکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں چلنے کے قابل نہیں تھے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے چلایا ہے, تو قیامت کے دن جب پل صراط پر چلنے کا موقع آئے اور میں جب عاجز ہو جاؤں اور آپ چل رہے ہوں, تو آپ اس وقت بدلا دینا اس کا. یعنی کتنی توازو اور اپنی آخرت کی کتنی فکر کہ وہ ان کی صحبت میں آ رہے ہیں, ان کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ اللہ والے ہیں تو ان کی برکت سے مجھے کچھ مل جاوے, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آخرت میں ہمارا خیال رکھنا. اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے. یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں, مگر ان کے اخلاق سے اور ان کی عادتوں سے, ان کے اوصاف سے ہم بہت دور ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
بس پھر کیا تھا, قاری صاحب فوراً ہٹ گئے اور حضرت والا نے قاری صاحب کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قاری صاحب اس دسترگیری کو یاد رکھیے گا. اس وقت حضرت والا پر کیا کیفیت تھی اور آواز میں کیا محبت و کیفیت بھری ہوئی تھی, اس کے اظہار کے لیے خدا کی قسم الفاظ نہیں ہیں, لیکن دل و دماغ میں آج بھی وہ الفاظ اپنی کیفیت کے ساتھ گونج رہے ہیں. اب سنیے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ آپ نے خود میرے ہاتھ پکڑے ہیں, آپ اس دستگیری کو یاد رکھے گا.
تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ اس دستگیری کو آپ ہی یاد رکھیے, جسے یہاں ٹھوکر کھا جاتا اور آپ نے پکڑ کے چلایا ہے تو وہاں بھی آپ ہی کو چلانا پڑے گا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں.
شفقت اور بے تکلفی کی انتہا. ہمارے ایک بزرگ حاجی فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کا اولاً اصلاحی تعلق حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. آخر عمر میں انہوں نے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا باقاعدہ اصلاحی تعلق کر لیا. وہ اسلام آباد کافی عرصے مقیم رہے. وہاں سے باقاعدہ غالباً ہفتے میں دو خط لکھا کرتے تھے, لیکن پیرانہ سالی تھی, شاید اس وجہ سے ان کی تحریر نہایت شکستہ تھی. لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی ان کو اپنی تحریر صاف لکھنے کو نہیں فرمایا, حالانکہ ان کی تحریر ایسی شکستہ ہوتی تھی کہ شاید ہی کوئی پڑھ سکے. لیکن قربان جائے,
بڑھاپے میں جب کوئی تحریر لکھتا ہے تو ہاتھ میں راشہ بھی آ جاتا ہے, آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہے, تو اتنی صاف ستھری نہیں. تو یہ ان کا حضرت سے اصلاحی تعلق تھا, حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو تحریر جو ہے شکستہ کا مطلب ٹوٹی ہوئی, یعنی بالکل صاف ستھری نہیں ہوتی تھی. مگر کبھی بھی حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہلوایا یا لکھوایا کہ آپ ذرا تحریر ٹھیک لکھیے. حالانکہ کہلواتے تو کوئی حرج نہیں تھا, اس لیے کہ کسی اور سے بھی تو لکھوا سکتا ہے, مگر کبھی ایسا نہیں کیا. جی
لیکن قربان جائے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تحریر پڑھنے کی مشق کی ہوئی تھی. اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی الفاظ بالکل سمجھ سے بالا تر ہوتے اور حضرت کو کافی دیر ان پر غور کرنا پڑتا تھا. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ احکر قریب بیٹھا ہوا تھا تو حضرت سے کوئی لفظ پڑھا نہیں جا رہا تھا. حضرت نے اپنے اس خادم سے فرمایا کہ دیکھو اسحاق, اگر تم یہ لفظ پڑھ دو تو میں تمہیں ایک روپیہ انعام دوں گا. بندہ دیکھ ہی رہا تھا اور حضرت والا بھی مسلسل اس پر غور فرما رہے تھے. مجھ سے کہا پڑھا جاتا, مجھ سے کہاں پڑھا جاتا. بس حضرت والا نے فرمایا کہ واپس کرو, اللہ تعالیٰ نے میرا روپیہ بچا لیا. یہاں دوسری چیزوں کے علاوہ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ اپنے ایک خادم کے ساتھ کیسا بے تکلف مشفقانہ انداز تھا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خلعت خلافت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مضمون لکھا, جس میں لکھتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر محبت, فنائیت اور خود فراموشی اور خود انکاری کا رنگ بہت ہی غالب تھا. ان کی ہر ادا سے محبت و تواضع تپکتی تھی. شیخ و مرشد حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہیں ایسی والہانہ محبت و عقیدت تھی جس کی مثالیں بہت کمیاب ہیں. اور جب شیخ کی جانب سے اجازت و خلافت کی بشارت دی گئی تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا, حضرت کے ارشاد کو دیکھ کر ششدر رہ گیا خدا کی قسم اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں پھینک دیا جاؤں۔
یہ جب خلافت ملی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ خط، تو اس کے جواب میں خط لکھا قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کا خط پڑھا جس میں خلافت کا ذکر تھا تو ششدر رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، مجھے خلافت؟ تو یہ خط غور سے سنو۔ جی،
حضرت کے ارشاد کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، خدا کی قسم اس قابل ہوں کہ گندی نالی میں پھینک دیا جاؤں اور ہر شخص مجھ پر تھوک تھوک کر جائے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا، بس میں اپنے دوستوں کے لیے اسی حالت کا انتظار کیا کرتا ہوں اور وقوع سے مسرور ہوتا ہوں، مبارک ہو۔
یعنی میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے، یعنی جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے اسی حالت کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ میں اسی انتظار میں رہتا ہوں کہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اتنا گندا ہوں کہ اس قابل ہوں کہ کسی گندی نالی میں مجھے پھینک دیا جائے اور وہاں سے جو بھی جائے میرے اوپر تھوک تھوک کر جائے۔ کہ ایسی اپنے بارے میں ایسا خیال آنے لگے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بیکار ہوں، تو کوئی اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے۔ جو عالی ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کر رہیں گے، جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی اپنی نظر میں چھوٹا، اور جو اپنی نظر میں جتنا بڑا اتنا ہی اللہ کی نظر میں چھوٹا۔ جو عالی ضرب ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، تو جھک کے رہتے ہیں یہ حضرات۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس مجھے اسی سے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں اپنے لوگوں میں کہ ان میں توازو آ گئی ہے، ان میں انکساری آ گئی ہے، ان میں فنائیت آ گئی ہے۔
حضرت حاجی صاحب مرحوم نے اپنی جو کیفیت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھی، وہ واقعتاً ان کا ملکہ راسخہ بن چکا تھا۔ ان کی فنائیت، بے نفسی اور خود شکنی کا یہ عالم تھا کہ وہ اسکول ماسٹری کے زمانے میں اپنے نو عمر شاگردوں کو بلا تکلف فرما دیتے کہ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھے اس کی اطلاع ضرور کر دو، میں ناراض نہیں ہوں گا بلکہ خوش ہوں گا۔
اسکول کے زمانے میں جب پڑھاتے تھے اسکول میں، اس وقت اپنے طالب علموں کو کہہ رکھا تھا کہ میرے اندر کوئی عیب نظر آئے تو آپ لوگ بھی تکلف مجھے بتا دینا تاکہ میں اصلاح کر سکوں۔
ان کی اس فرمائش پر کسی طالب علم نے اپنے فہم کے مطابق ان کے عیب کی نشاندہی کی تو طالب علم کو شاباش دی اور شاگردوں کی صف میں برملا اپنے اس عیب کا اقرار کر لیا۔ ہمارے دینی مدارس کے ایک نو عمر مبتدی طالب علم کو ان کے والد نے نصیحت کی کہ کبھی موقع ملے تو حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیا کرو۔ وہ طالب علم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیسا خوش قسمت ہوں کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا ہے۔
یعنی خود جو ہے وہ طالب علم آیا تو اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ایک علم دین پڑھنے والا نوجوان لڑکا آیا۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ میں بڑا شیخ ہوں اور بزرگ ہوں تو یہ آیا تو یہ خوش نصیب ہے، نہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا۔
ہم عصر خلفاء سے باقاعدہ تعلق۔ ان کی فنائیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے خلافت و اجازت کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ مبتدی سالک سمجھا، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلفاء سے اپنا اصلاحی تعلق رکھا۔ پہلے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے۔
دیکھو، یہ بڑی بات ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خلافت ملی ہے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ مگر جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے کہ میں خلیفہ ہوں ان کا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں جو بہت اونچا نام ہے وہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو ان کی طرف رجوع فرمائے کہ حضرت اب میرا اصلاحی تعلق آپ سے ہے.
ان کے بعد حضرت اقدس مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کے بعد حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ان کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ تعلق بھی محض رسمی اور اسمی نہیں بلکہ کامل سپردگی کے ساتھ, جس طرح ایک مبتدی قدم قدم پر اپنے شیخ سے اصلاحی مشوروں کا طالب ہوتا ہے اور اپنے تمام ارادوں کو فنا کر کے شیخ کامل کی اطاعت کی لذت محسوس کرتا ہے, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی نوعیت کا تعلق ان اکابر کے ساتھ رہا ہے.
یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے چار خلفاء سے یکی بعد دیگر تعلق رہا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق جوڑا, ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا خیر محمد جھلندری رحمۃ اللہ علیہ سے, یعنی پیر بھائیوں سے, اپنے پیر بھائیوں سے, اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حافظ محمد اسحاق چونکہ خادم خاص تھے اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان چاروں پیر بھائیوں سے اصلاحی تعلق صرف نام کا نہیں جڑا تھا کہ ایک رسم پوری کرنی ہے, بلکہ ان کے ساتھ اسی طرح رہے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے, اور وہ جو فرما دیتے تھے وہ فائنل ہوتا تھا, پوری مکمل سپردگی کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا ان کے کہ یہ حضرت جو مجھے فرما دے مجھے وہ کام کرنا ہے. تو یہ سپردگی جو ہے آج کل ہمارے زمانے میں سپردگی نہیں ہوتی, سپردگی اس لیے کرنی ہے کہ ادھر سے جو کچھ کہا جائے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے, یہ اس لیے کہ تاکہ شیخ کو تأمل نہ ہو. بہت سے لوگ خط لکھتے ہیں کہ آپ جو فرمائیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ سپردگی نہیں ہے. سپردگی تو تعلق سے معلوم ہونی چاہیے, باڈی لینگویج سے, ملنے جلنے سے, جب کوئی بات کہی جائے چہرے کی رنگت سے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سپردگی ہے یا نہیں. ایسا کہنا تو بہت آسان ہے کہ آپ جب جی چاہے جو جی چاہے ہمیں کہہ دیجئے میں تیار ہوں, اس طرح نہیں ہوتا. تو سپردگی ہوتی تھی, اور سپردگی اسی لیے ہوتی تھی کہ جب ان کو اپنا شیخ بنایا ہے تو درجنوں مشائخ میں سے ان کا انتخاب ہوا ہے, تو اسی لیے تو انتخاب ہوا ہے کہ میں ان کو اپنے لیے سب سے زیادہ نافع سمجھتا ہوں, اور یہ مجھے میری آخرت کے لیے جو کچھ فرمائیں گے غلط نہیں ہوگا. یعنی یہ خیر خواہی کے ساتھ ہی کہیں گے, یہ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے, یہ اپنے مفاد اور اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر مجھے نہیں کہیں گے بلکہ میرے مفاد کو سامنے رکھ کر کے کہیں گے. تو جیسے ایک مریض جب اپنے مرض میں کسی ڈاکٹر کے حوالے اور سپرد ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر جس طرح اسے چلاتا ہے چلتا رہتا ہے, اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اپنے شیخ کے سپرد ہو جانا چاہیے کہ اب شیخ جس طرح ہمیں چلائے ویسے ہم چلیں گے. اس لیے کہ دینی معاملات میں گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بیعت ہو کر کہ یہ مجھے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, تو اب یہ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے, مگر یہ سپردگی نہیں ہوتی. تو یہاں حافظ محمد اسحاق صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سپردگی تھی پوری, اپنے آپ کو حوالے اور ہینڈ اوور کر دیا تھا, اسی طرح بعد کے جو چار مشائق ہیں اور ان کے پیر بھائی ہیں اور انہی کے شیخ کے جو خلفاء ہیں ان کے سامنے بھی انہوں نے سپردگی کا معاملہ کیا, اور پھر وہ بھی خلیفہ ہونے کے ساتھ, خود خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے.
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی نوعیت کا تعلق ان اکابر کے ساتھ رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس فنائیت کی مثالیں اس دور میں بہت ہی کمیاب بلکہ نایاب ہیں.
اس بے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے اور روحانیت کے اور تواضع کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے اللہ نے جو اسباب اور جو ہمتیں انہیں عطا فرمائی تھیں وہ اسباب اور وہ ہمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں اور ہمیں بھی اصلاح کو اور تزکیہ کو اپنا مقصود بنا کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف رسمی اور اسمی رسمی اور نام کی پیری مریدی سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں جو مشائخ حقہ ہے ان کے یہاں پیری مریدی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس یہ جو دو پوشیدہ دشمن ہیں یہ طرح طرح سے ہمیں دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی دین کے احکام کو چھڑوا کر اور کبھی کبھی دین پر بہت زیادہ چلا کر کبھی کبھی وہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں احکام کو چھڑوا کر کہ نماز چھوڑ دی, زکات چھوڑ دی, زنا کر لیا, شراب پی لی, اور کبھی کبھی بہت زیادہ دیندار بنا کر اللہ سے دور رکھتے ہیں. تو مقصود ان کا یہ ہے شیطان اور نفس کا کہ یہ اللہ کے قریب نہ ہو جائے. شیطان کا مقصود تو اس لیے ہے کہ اگر اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا اور یہ اللہ والا بن گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو اسی انسان نے تو مجھے اللہ سے دور کیا ہے, اسی کی وجہ سے تو میں دور ہوا ہوں, تو میں بھی اسے اللہ کے قریب نہیں ہونے دوں گا. اور نفس کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ نفس کو چونکہ گناہوں میں اس وقت لذت آ رہی ہے تو نفس شیطان کا ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے راستے پہ پڑ گیا تو میری ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی. حالانکہ نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تیری لذتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں, یہ ناجائز لذتیں ختم ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ جائز لذتیں عطا فرمائیں گے. یہ مادی لذتیں ختم ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ روحانی لذتیں عطا فرمائیں گے. ذکر میں, تلاوت میں, نماز میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو زنا میں اور شراب میں اور ڈرگ میں نہیں ہے. مگر نفس چونکہ نادان ہوتا ہے, جب وہ نفس امارہ ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتا. تو یہ دونوں طرح طرح کے حربے استعمال کر کے ہمیں دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دونوں چونکہ انویزیبل ہے, ہمیں نظر نہیں آتے, اور دونوں بڑے مکار ہیں, اس وجہ سے ان کے مکر کو اور ان کے دھوکے کو ہم سمجھ نہیں پاتے. بہت ہوشیار ہے, بہت چالاک. ایک جگہ پر تین شخص بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اٹھو اٹھو اٹھو, جلدی اٹھو, اور یہ اٹھے کہ دیوار گری. انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, کون ہیں آپ؟ تو کہا کہ بس وہ رہنے دیجئے. کہا کہ نہیں, پھر بھی جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ میں شیطان ہوں. تو کہا کہ نہ نہ نہ, آپ شیطان نہیں ہو سکتے, شیطان کوئی نیک کام کرتا ہے. تین آدمی مرنے والے ہوں دیوار کے نیچے دب کر اور آپ ان تینوں کو بچا لیں. کہا کہ نہیں نہیں, میں شیطان ہی ہوں. تو کہ یہ خیر کا کام اور شیطان سمجھ میں نہیں آتا. تو شیطان نے کہا کہ اصل میں ہم بھی تو فرشتوں کے ساتھ کئی ہزار سال رہے ہیں, تو کبھی کبھی وہ خیر کا غلبہ ہوتا ہے تو ایک آدھ ایسا نیک کام بھی سال میں کر لیتے ہیں. کہا کہ نہ, یہ نہیں ہو سکتا, سچ سچ بتاؤ. بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں قرب سے دور رکھنا, اور اگر یہ دیوار تم تینوں پر گرتی اور تم تینوں مر جاتے تو شہید ہو کے مرتے, تو ہم نے تمہیں بچایا نہیں ہے, ہم نے تمہیں شہید بننے سے روکا ہے. یہ جو ہم نے جلدی جلدی تم کو اٹھایا تو وہ کوئی خیر خواہی نہیں تھی کہ دیوار گر رہی ہے بیچاروں کے اوپر, نہ, ہمیں اندر میں جو جلن ہو رہی تھی وہ یہ کہ یہ دیوار ابھی گرنے والی ہے اور یہ شہید کہیں نہ ہو جائے. تو کہا کہ شہادت سے ہم نے تم کو محروم رکھا ہے. تو یہ شیطان اور نفس, ایک تو خفیہ اور عجیب عجیب ان کے طریقے, کبھی کبھی جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑا کر دیں گے مصلے کے اوپر اور فجر کی نماز میں سلا دیں گے, یہ اس طرح کے ان کے مکر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی مہارت سے ہماری رہنمائی کرے اور ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں اللہ کی طرف, اور کوئی بھی مشکل آئے تو وہ ہماری رہنمائی کرے. یہ کوئی شرک یا ایسی چیز نہیں ہے. جیسے ہم قانون نہیں جانتے اس ملک کا, تو جب ہمارا کوئی کیس ہوگا کورٹ میں تو ہم کسی لوئر کے پاس جائیں گے. ہم میڈیسن نہیں جانتے, تو کوئی بیماری ہوگی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو ان کی رہنمائی لیتے ہیں, مگر یقین یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب ہمیں الف با تا سا پڑھنا نہیں آتا تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جس کے پاس علم ہے. تو یہ بھی ایسا ہی کہ صراط مستقیم پر ہم چلنا چاہتے ہیں, ایک طرف شیطان ہے ایک طرف نفس ہے, یہ بہت ہی مکار, بہت ہی کننگ, بہت چالاک, اور پھر خفیہ ہمیں نظر نہیں آتے اور ہمیں ان کی ٹرکس معلوم نہیں. تو اس کے لیے ہم کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ, دو مہینے میں ایک دفعہ, جب ضرورت پڑی اس وقت ہمارا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آپ جو ہے چونکہ ایکسپرٹ ہے تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیجئے کہ ہم صراط مستقیم پر ان دونوں دشمنوں سے بچتے ہوئے کیسے چل کر اللہ تک پہنچ جائیں. یہ ہے پیری مریدی مشائی کے حقہ کے یہاں, اور کچھ نہیں ہے. باقی یہ کہ شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ آخرت میں وہی ہمیں بچا لے گا, اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اسے دعوتیں کھلاتے رہو, ہدایہ پیش کرتے رہو, نذرانے دیتے رہو, اور ہمیں اب کچھ کرنا نہیں ہے. یہ جو ہے غلط اور جعلی پیروں کے یہاں ہے, ہمارے یہاں یہ بات نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی آخرت کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی, اور شیخ جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے گا. اور پھر وہ چونکہ خود نیک ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے, تو وہ ہمارے لیے بمنزل باپ کے ہوتا ہے. تو اس کی شفقتیں, اس کی محبتیں جب بڑھتی چلی جائیں تو اس کی دعائیں ملے گی اور اس کی توجہ ملے گی, جس کی برکت سے ہمارا یہ کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا. جیسے ماں باپ کی دعا کی برکت سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں, اساتذہ کی برکت سے. کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا طالب علم ایک تو وہ ہے جو محنت بہت کرتا ہے مگر استاد کی اسے دعا حاصل نہیں ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ محنت پہلے والے سے کم کرتا ہے مگر استاد کی اسے دعا حاصل ہے. یہ دوسرا جو حاصل کرے گا وہ پہلا حاصل نہیں کرے گا. تو اسی طرح بزرگوں کے یہاں بھی ایک شخص دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, ساتھ میں بزرگوں کی اسے دعا بھی حاصل ہے, توجہ بھی حاصل ہے. تو اس میں یہ سارے اسباب ہیں. اصل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالی شانہ کی. یہ باقی اسباب ہیں, اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے فرماتے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص کا بھی تزکیہ نہ ہوتا. یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روحانی دنیا کے بادشاہ کی صحبت ملنے کے باوجود بھی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص کا بھی تزکیہ نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ تزکیہ کرنے والے تو اصل اللہ ہے. اللہم آتے نفسی تقواہ وزکیہ, اے اللہ آپ میرے نفس کا تزکیہ کیجئے. کیوں؟ انت خیر من زکاہا, نفس کو تزکیہ کرنے, نفس کا تزکیہ کرنے والوں میں سب سے بہترین تزکیہ کرنے والے تو آپ ہیں. مگر جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دے, تو آسمان سے تو کپڑا نہیں آتا نا. جب اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کپڑے تو آپ ہی پہناتے ہیں, میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دیجئے, تو اللہ جو ہے اس کے بندوں میں سے کسی کے دل میں بات ڈالے گا, وہ آ کر کے کپڑے دے جائے گا. اے اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دیجئے. اب وہ اللہ کو سے جب مانگیں گے تو اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کے دل میں بات ڈالے گا اور وہ کھانا کھلا دے گا. اے اللہ میں جاہل ہوں مجھے علم عطا کیجئے, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی سے علم دے گا. تو اسی طرح اے اللہ میں آپ کی معرفت اور آپ کی محبت اور آپ کے قرب سے خالی ہوں, مجھے آپ اپنی محبت عطا کیجئے, اپنی معرفت عطا کیجئے, اپنا قرب عطا کیجئے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیں گے اپنی بارگاہ سے, مگر اپنے بندوں میں سے کسی کے ذریعے دیں گے. اصل دینے والے اللہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں, دیتا تو اللہ ہے. تو یہ روحانی دولت بھی ملتی ہے اللہ کی بارگاہ سے, اور اللہ تعالی شانہ ہر بندے کی محنتوں کو دیکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی شیخ سے وہ محنتیں اوجل ہو, اس لیے کہ وہ مرید جو ہے تھوڑا ابھی نیا نیا ہے, دور ہے, پہچان نہیں ہے. مگر اللہ تعالی جب مرید محنت کرتا رہتا ہے, محنت کرتا رہتا ہے, مجاہدہ کرتا رہتا ہے, گناہوں سے بچنے کی پوری سعی کرتا ہے, شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات وغیرہ پر چلتا ہے, تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کون تزکیہ کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. اللہ خود ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ شیخ کی نظر میں آ جاتا ہے, شیخ کی اس پہ نظر پڑتی ہے, شفقتوں والی, محبتوں والی, توجہ والی, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو دیتے تو اللہ ہے, ہمیں تو کوشش کرنی ہے. تو اللہ تعالی شانہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کے ساتھ محنت, اور محنت میں جیسے پہلے عرض کیا جاتا رہا ہے کہ سب سے بڑی محنت جو کرنی ہے وہ یہ کہ تمام گناہوں سے اور ناجائز کاموں سے بچنے کا مجاہدہ. کہ نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, گناہ ہو ہی نہیں سکتا, اور مجاہدے میں اگر فیل ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا مجاہدہ کرو توبہ کرنے کا. ہاں, ایک شخص طے کر لیتا ہے کہ نامحرم عورت کو اب سے نہیں دیکھوں گا, ایک ہفتے, دو ہفتے, تین ہفتے تک برابر کنٹرول رہا, اور اچانک کسی عورت پہ نگاہ پڑ گئی. اب نگاہ پڑ گئی تو دل چاہتا ہے کہ پھر کروں اور پھر کروں اور پھر کروں, تو نہیں, توبہ کرو کہ توبہ 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 توبہ. یہ توبہ بھی مجاہدہ ہے, یہ بھی تقوی کا حصہ ہے, یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے. تو گناہوں سے بچنا ہے اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے, یہ ایک مجاہدہ. اور دوسرا مجاہدہ کیا کرنا ہے, شیخ جن اوراد اور جن اذکار کو ہمارے ذمے کرتا ہے اسے پڑھتے رہنا ہے. تو یہ کام جو ہے, یہ گویا آپ کھیتی کو تیار کر رہے ہیں, آپ کھیتی کو تیار کر رہے ہیں. تو کھیتی جب تیار ہوگی, کھیتی تو کھیتی تیار اگر نہیں ہوگی, کھیتی کھیتی جو ہے زمین ہے, زمین بنجر زمین ہے, اس میں پتھر بھی ہے, اس میں کنکر بھی ہے, اس میں ویڈز بھی ہیں, اس میں جنگلی درخت ہیں, اور ایسی چیزیں ہیں جو اچھی چیز کو اگنے نہیں دے گی. تو آپ اس کے اندر بہتر سے بہتر بیج لا کر کے ڈالو, اور اس کے اوپر خوب اہتمام سے پانی بھی ڈالو, کھاد بھی اس میں ڈالو, وہ چیز اگے گی نہیں, اور اگر اگے گی تو چھوٹے چھوٹے درخت ہو کر کے وہیں رک جائیں گے, اور اگر کوئی درخت بڑا بھی ہوا پھلدار نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, کسان کیا کرتا ہے کہ ہل چلاتا ہے, اور آج کل تو ٹریکٹر آ گئے. پہلے زمانے میں جو ہل چلاتے تھے, ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ وہ بیل پر ہل کو باندھتے تھے اور پھر ہل چلاتے تھے پوری قوت اپنی, اور وہ کھودتا ہوا چلا جاتا تھا, اس میں سے جو پتھر وغیرہ نکلتے تھے پھینک دیتے تھے, جو کانٹے دار درخت وغیرہ ہوتے وہ پھینک دیتے تھے. ویڈ جب زمین پوری صاف ستھری ہو جاوے پر ہموار ہو جاوے, اس کے بعد یوں کر کے اس میں بیج ڈالتے تھے, اور بیج ڈالنے کے بعد پھر جو ہے وہ پانی ڈالتے تھے. تو یہ زمین کی جو دل کی جو زمین ہے, دل کی زمین, تو دل کی زمین کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو گھر رہ کر کے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر وقت مرید کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے کہ اللہ کا کوئی حکم مجھ سے نہ ٹوٹے, اور اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اس کے لیے جو قربانی کرتا ہے, جو کڑوا گھونٹ پیتا ہے, جو مشقت برداشت کرتا ہے, اس سے یہ دل کی زمین ٹھیک ہوتی ہے. اور اگر ہو جائے کوئی غلطی تو توبہ کرے, غلطی ہو جائے توبہ کرے, اول تو یہ کہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے, اور ہو جائے تو توبہ. اور اس کے ساتھ جو معمولات بتائے ہیں, تلاوت ہے, ذکر ہے, مسنون دعائیں ہیں, نماز کے بعد کی تسبیحات, سونے سے پہلے کی تسبیحات, ان سب کاموں کو کرے. اور جب ایسی زمین درست ہو جاتی ہے, پھر وہ ایسی دل کی زمین کو لے کر اپنے شیخ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے, اور شیخ کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے محتاج بن کر, طلب کے ساتھ, ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. تو پھر جو ہے وہ بیج پڑتا ہے, اور اس بیج میں پھر آہستہ آہستہ ہر مجلس میں پانی پڑتا رہتا ہے, پانی سے وہ سینچا جاتا ہے, اور پھر یہ زمین جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت سے لہلہانے لگتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. يا أرحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین، ہم بڑے ناپاک ہیں، بڑے گندے ہیں، بڑے گنہگار ہیں، گناہ کی آلودگیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا جسم آپ کی نافرمانی کی گندگی سے لت پت ہے. یا ارحم الراحمین، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم کا معاملہ کیجئے. یا ارحم الراحمین، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے بچنے کے مجاہدے کی ہمت عطا کیجئے. یا ارحم الراحمین، آپ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا کیجئے. الہ العالمین، دائمی توبہ نصیب فرما، دائمی توبہ نصیب فرما، دائمی توبہ نصیب فرما، دائمی تقوی نصیب فرما، دائمی مجاہدہ نصیب فرما، شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، وہ دونوں ہمارا بہت نقصان کر چکے ہیں. یا ارحم الراحمین، ہماری پوری زندگی ان دونوں کو خوش کرنے میں گزری ہے. یا ارحم الراحمین، آپ ہماری حفاظت کیجئے. الہ العالمین، ہماری حفاظت کیجئے. الہ العالمین، ہماری حفاظت کیجئے. یا ارحم الراحمین، نفس کی مخالفت کی سمجھ اور قوت عطا کیجئے، شیطان کی مخالفت کی سمجھ اور قوت عطا کیجئے. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا قرب خاص عطا کیجئے، اپنی معرفت عطا کیجئے، اپنی محبت عطا کیجئے، اپنی معرفت عطا کیجئے. الہ العالمین، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر و تازہ رکھیے. الہ العالمین، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو آپ کے ذکر سے منور کیجئے، ہمارے دماغوں کو آپ کی یاد سے معطر کیجئے. یا ارحم الراحمین، آپ کی محبت عطا کیجئے، آپ کی محبت عطا کیجئے، آپ کی محبت عطا کیجئے. یا ارحم الراحمین، دور دور سے یہ دوست احباب آئے ہوئے ہیں، آتے رہتے ہیں. الہ العالمین، یہ بھی آپ کی محبت کی تمنا میں آتے ہیں. الہ العالمین، ان سب کو قبول کیجئے، ان سب کو قبول کیجئے، ان سب کو قبول کیجئے، اپنی محبت سے سرفراز فرمائیے. الہ العالمین، ان کی برکت سے مجھے بھی حصہ نصیب کیجئے. یا ارحم الراحمین، ہم میں سے کسی کو محروم نہ کیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ کیجئے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ کیجئے. الہ العالمین، ہمارے قال کو حال سے بدل دیجئے، ہمارے قال کو حال سے بدل دیجئے، ہمیں ہر آن ہر گھڑی آپ کا استحضار نصیب کیجئے. الہ العالمین، گناہوں سے بچائیے، نافرمانیوں سے بچائیے، آپ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت کیجئے. الہ العالمین، دل کی جو بیماریاں ہیں، تکبر ہے، بغض ہے،
بخل ہے، الہ العالمین حسد ہے، کینہ ہے، شہوت پرستی ہے، مال کی محبت ہے، الہ العالمین ان ساری بیماریوں سے نجات ادا کیجئے، مرنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح فرمائیے، الہ العالمین ان بیماریوں میں سب سے سنگین بیماریاں کفر، شرک اور نفاق سے الہ العالمین ہر حال میں ہماری حفاظت کیجئے، یا ارحم الراحمین آپ ہماری مدد کیجئے، الہ العالمین ہمیں اپنے مشائخ کی قدر دانی کی توفیق عطا کیجئے، ان سے استفادے کی توفیق عطا کیجئے، الہ العالمین ان سے تعلق نصیب کیجئے، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں عطا کیجئے، الہ العالمین ان چیزوں کے لیے اسباب مہیا کیجئے، یا ارحم الراحمین مجالس میں ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، احتیاج کے ساتھ جانے کی توفیق عطا کیجئے، یا ارحم الراحمین ہماری کامل اصلاح فرمائیے، ہماری کامل اصلاح فرمائیے، الہ العالمین روحانی بیماریوں کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کیجئے اور پہچاننے کے بعد اس کے ازالے کی فکر عطا کیجئے، یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا کیجئے، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی پناہ عطا کیجئے، الہ العالمین جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا کیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا کیجئے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا کیجئے، الہ العالمین بیماریوں کی کلفت سے بچائیے، الہ العالمین بیماریوں کی تکلیف سے بچائیے، الہ العالمین اگر بیماری مقدر ہی میں ہے الہ العالمین ان بیماریوں کو ہمارے لیے کفارے سیئات بنائیے، آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائیے، اے ارحم الراحمین اپنے وقت پر ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب کیجئے، الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب کیجئے، الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب کیجئے، الہ العالمین خوشیوں والی موت عطا کیجئے، الہ العالمین ہنستے ہنستے اپنے پاس بلائیے، اے ارحم الراحمین ہنستے ہنستے اپنے پاس بلائیے، الہ العالمین ہنستے ہنستے اپنے پاس بلائیے، اے ارحم الراحمین آپ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت کیجئے، غصے سے ہماری حفاظت کیجئے، الہ العالمین نافرمانی سے ہمیں بچا لیجئے، الہ العالمین اعمال صالحہ کی توفیق دیجئے، الہ العالمین معصیت سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، لایعنی سے ہماری حفاظت کیجئے، الہ العالمین ہر گھڑی ہمیں قبر کی طرف لیے جا رہی ہے، الہ العالمین فکر آخرت صحیح معنی میں نصیب کیجئے، فکر آخرت صحیح معنی میں نصیب کیجئے، صحیح معنی میں فکر آخرت نصیب کیجئے، الہ العالمین دنیا کی واہ، دنیا کی جاہ، الہ العالمین اس سے بچائیے، الہ العالمین اس سے بچائیے، ناجائز خواہش پرستی سے بچائیے، الہ العالمین ناجائز لذتوں سے بچائیے، الہ العالمین دنیا کی رنگریلیوں سے بچائیے، الہ العالمین ہمارے دلوں کو آپ اپنی طرف متوجہ کر دیجئے، الہ العالمین آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے، الہ العالمین ایسا بھر دیجئے کہ اس میں اور کسی چیز کے لیے جگہ ہی خالی نہ رہے، یا ارحم الراحمین لطف و کرم کا معاملہ کیجئے، الہ العالمین ذکر کی خوب توفیق دیجئے، الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ رکھیے، ہمارے دلوں کو ذکر کے نور سے منور کیجئے، ہمارے دماغوں کو ذکر کی خوشبو سے معطر کیجئے، یا ارحم الراحمین آپ نے آپ کے بڑے بڑے اولیاء کو جو خاص خاص روحانی نعمتیں عطا فرمائی تھی، الہ العالمین ہم غریبوں کو، ہم مسکینوں کو بھی وہ عطا فرما دیجئے، الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا کیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان سارے شرور سے پناہ عطا کیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب